الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. صدق الله العظيم.
میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہم اور آپ جو ہر ہفتے یہاں جمع ہو کر بیٹھتے ہیں اور عصر سے لے کر مغرب تک ایک طویل دورانیہ اللہ کے گھر میں گزارتے ہیں، تو اس کا مقصد اور مطلب اور ہمارے یہاں جمع ہونے کی غرض صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی ہونی چاہیے. اور یہاں جمع ہو کر جو ہم بیٹھتے ہیں اور ایک محنت کی جاتی ہے، کس چیز کو حاصل کیا جاتا ہے، مقصد کیا ہے. امیر جمع ہیں احباب، درد دل کہہ لے. امیر جمع ہیں احباب، درد دل کہہ لے. پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے. اس کو ناقدری عالم کا صلہ کہتے ہیں، اس کو ناقدری عالم کا صلہ کہتے ہیں. مر گئے ہم تو زمانے نے بہت یاد کیا. ایک طویل مدت تک حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ بھی اس باغ کو سیراب فرماتے رہے. جب دنیا سے رخصت ہوئے تو کتنے ہی اہل علاقہ، اہل محلہ، آس پاس رہنے والوں نے کفے افسوس ملے کہ ہمیں تو معلوم ہی نہ تھا کہ کتنا بڑا درویش خدا مست ہمارے علاقے میں رہتا ہے. اللہ کے ولی درویش خدا مست خاموشی کے ساتھ اللہ کی دی ہوئی خدمت کے اندر اپنے آپ کو لگاتے ہیں اور ساری زندگی اسی میں اپنے آپ کو مٹا کر اسی خدمت دین میں اپنے آپ کو لگاتے ہوئے ساری زندگی صرف کر جاتے ہیں. قدر کی بات یہ ہے کہ انسان کو جو بھی موقع ملا ہو، جو اچھی صحبت انسان کو میسر آئی ہو، اس کی قدردانی کی جائے، اور موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو بھی اچھی باتیں انسان کو سننے کا موقع ملے، قدردانی کرتے ہوئے اپنی زندگی میں مثبت تبدیلی لانے کی کوشش کی جائے، تو تب تو ہے فائدہ. مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کہے کہ اصلاح اعمال باطنہ کے طریقے تو تصوف کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، ان کو دیکھ کر انسان اپنی اصلاح کر سکتا ہے، اور پھر شیخ کی کیا ضرورت ہے، تو جواب میں فرماتے ہیں کہ بدن انسانی کے امراض کے معالجات بھی طب اور ڈاکٹر کی کتابوں میں پوری طرح لکھے ہوئے ہیں، پھر طبیب اور ڈاکٹر کی ضرورت کیوں محسوس کی جاتی ہے. جو ضرورت وہاں ہے وہی ضرورت یہاں ہے کہ امراض باطنہ کہ جن کے لیے ایک طبیب کی ضرورت ہے، طبیب حاذق ہو کہ جو انسان کے باطنی امراض کا علاج کرے. فرماتے ہیں کہ ہر طبقے میں رسوم غالب آ جاتی ہیں تو حقائق مستور ہو کر رہ جاتے ہیں. تصوف کا اصل مقصد وہ یہی ہے کہ اعمال باطنہ کی اصلاح ہو. جب تک وہ نہ ہو سکے تو اس وقت تک گزارے کے لیے انسان کو مختلف شغل دیے جاتے ہیں، مختلف اعمال بتائے جاتے ہیں جس کے ذریعے سے وہ اصلاح باطن کی طرف آ جاتا ہے. بعض دفعہ انسان عجوب کے اندر مبتلا ہے، اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر اور ہر چیز میں، ہر خوبی اور ہر کمال میں وہ اپنا ہی ذاتی تصرف سمجھتا ہے، کبر میں مبتلا ہے، اور وہ ساتھ میں نیکیاں کرتا ہے تو اور بھی زیادہ اس میں احساس برتری پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا باطنی مرض اور بڑھ جاتا ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ اگر غور کیا جائے تو امراض جسمانی سے جو جسم کو تکلیف پہنچتی ہے اس کو تو خود مریض بھی محسوس کر لیتا ہے، اسی لیے طبیب اور ڈاکٹر کی تلاش کرتا ہے. طبیب کی ضرورت اسباب مرض اور تجویز دوا کے لیے ہوتی ہے کہ پہلے مرض کے اسباب بتائے کہ کن وجوہات کی بنا پر مرض لاحق ہوا، اور ساتھ میں پھر دوا تجویز کر دے. باطنی امراض جن کو اصطلاح میں رذائل کہا جاتا ہے، جیسے عجب کا مرض ہے، غرور ہے، تکبر ہے، ریاکاری ہے، دنیا کا حرص و لالچ ہے، حسد ہے، کینہ ہے، دوسروں کی نفرت اور دیگر امراض باطنہ، یہ ایسے مخفی امراض ہیں کہ اکثر اوقات مریض کو خود ان کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں بیمار ہوں، اس لیے کسی علاج اور دوا کی طرف التفات بھی نہیں کرتا۔ شیخ کامل جو باطنی امراض کا حاذق طبیب ہوتا ہے، اسی کو یہ کام بھی انجام دینا پڑتا ہے کہ مریض کو بتائے کہ تجھ میں فلاں فلاں مرض ہے۔ تو ڈاکٹر اور طبیب تو دو ہی کام کرتا ہے کہ تشخیص مرض اور تجویز دوا، لیکن باطنی طبیب کو تیسرا کام بھی کرنا پڑتا ہے کہ بے خبر نہ واقف مریض جو اپنے کو تندرست سمجھ رہا ہے، اس کو اس کی بیماری پر متنبہ بھی کرنا یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور آج کل فرماتے ہیں کہ کثرت ایسی صورتحال پیدا ہے کہ کتابوں کی کثرت ہے، عموماً غفلت ہے اسباب کثیرہ جمع ہونے کی وجہ سے، اور سبب عام طور پر ہر ایک کے پاس کتابیں موجود ہیں تو اپنے امراض باطنہ کی طرف دھیان تک بھی نہیں جاتا۔ عوام کا تو کیا کہنا، خواص بھی بکثرت اس غفلت میں مبتلا ہیں کہ اپنے امراض باطنیہ پر تنبہ صرف اور صرف بزرگوں کی صحبت اور ان کی کتابیں دیکھنے سے یا پھر کسی شیخ کی تنبیہ سے ہی انسان کو ہوتا ہے۔ تو تین چیزیں ہیں اس کا مقصد، مقصود اصلی اصلاح باطن، کہ اپنے باطن کی درستگی ہو جائے، رذائل سے اپنے آپ کو پاک کیا جائے، عجب، غرور، تکبر، ریاکاری، دنیا کا حرص و لالچ، حب مال، حب جاہ، حب دنیا، حسد، کینہ وغیرہ، نفرتیں اور عداوتیں، دشمنیاں، اسی طرح جو جو بھی مفاسد جو انسان کے دل کی دنیا کے اندر جا کر وہ جگہ پکڑ لیتے ہیں، ان تمام کے تمام مخفی امراض سے اپنے دل کی دنیا کو صاف ستھرا کرنا، اور اس کے لیے جس طبیب کی ضرورت پڑتی ہے وہ شیخ کہلاتا ہے، مربی کہلاتا ہے، پیر کہلاتا ہے، کہ جس کے تین کام ہوتے ہیں کہ وہ مرض کی تشخیص کرتا ہے اور اس روحانی مرض کے لیے دوا تجویز کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ موقع بموقع اپنے مرید کو آگاہ کرتا ہے کہ تجھ میں یہ مرض بھی پایا جا رہا ہے۔ اس کی طرف جب بندے کو توجہ مل جاتی ہے تو یہ زہ نصیب کہ انسان پھر اپنی بیماریوں کا رفتہ رفتہ علاج معالجہ کرتا ہے، اور دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ اس میں سے بیماریاں کم ہونا شروع ہوتی ہیں، اور ہوتے ہوتے رفتہ رفتہ بیماریاں بالکل ختم ہو جاتی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے پیاری بات اور کس کی ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے رہا ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہا ہو، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور خود بھی نیک اعمال کر رہا ہو، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور ساتھ میں وہ یہ بتائے کہ جو کچھ میں نیکی کے اوپر جو تم لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں میں خود بھی اس پر عمل پیرا ہوں۔ جس کسی کے اندر اخلاص موجود ہو، للہیت موجود ہو، دل میں درد ہو، تڑپ ہو، بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کی، جس کے اندر ایک تشنگی ہو اور ایک آگ لگی ہوئی ہو کہ بندوں کی اصلاح ہو جائے اور بندے صاف ستھری زندگی گزار کر اپنے باطن کی اصلاح کر کے اللہ والے بن جائیں، تو فرمایا کہ من احسن قولا ممن دعا الی اللہ، جو بھی اللہ کی طرف بلانے والا ہو، اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہو، اللہ کی طرف لے جانے والا ہو، تو پھر اس سے پیاری اور اس سے اچھی بات اور کس کی ہوگی، خود بھی نیکی کرتا ہے اور وقال اننی من المسلمین، اور کہتا ہے کہ میں نے بھی اپنے اللہ کے آگے اپنے آپ کو سر تسلیم خم کیا ہوا ہے۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیکی اور بدی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ادفع باللتی ہی احسن، دین کا پیغام دینے میں سامنے والا پلٹ کر کوئی مزاحمت بھی کر سکتا ہے، برا بھلا بھی کہہ سکتا ہے، کوئی طنز اور طانے کا بھی مظاہرہ کر سکتا ہے، ادفع باللتی ہی احسن، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دیں گے، سامنے والا برائی سے پیش آئے گا، آپ کو اپنی اچھائی کا مظاہرہ پیش کرنا ہے، اس لیے کہ ہر برتن سے وہی چیز چھلکتی ہے جو اس کے اندر موجود ہے۔ سامنے والا اگر گند نکال رہا ہے، گند کا مظاہرہ کر رہا ہے، تو اپنے ظرف کے اندر جو خوبی اور اچھائی موجود ہے اس کا برتاؤ کرنا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ وادفع باللتی هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم، اللہ پاک نتیجہ بھی بیان فرما دیا کہ جب برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دیا جائے، اخلاص موجود ہے، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کو دیا جا رہا ہے، دین کی بات بتائی جا رہی ہے درد دل کے ساتھ، یہ جو قید اللہ پاک نے لگائی, ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ, کہ جو اللہ کی طرف بلا رہا ہو, نہ اپنی ذات کی طرف, نہ اپنی جماعت کی طرف, نہ کسی خاص غرض کی طرف, للہیت دل میں موجود ہو, اللہ کی ذات کی طرف جو بلانے والا ہوگا اور نیک ہوگا, وعمل صالحا, اور اپنے آپ کو اللہ کے احکام کے آگے سر تسلیم خم کر چکا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس نے برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دیا, نتیجے کا اعلان اللہ پاک فرما رہے ہیں, فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ, کہ آپ کے اور دشمن کے درمیان جو ایک پرانی عداوت تھی, دشمنی تھی, نفرت اور بغض کی آگ اس کے اندر بھری ہوئی ہے, فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, اس میٹھے جواب کے بدلے میں برائی کا اچھائی کے بدلے کے, برائی کے بدلے میں اچھائی کے جواب کے ذریعے سے فرمایا کہ آپ کا پرانے سے پرانا دشمن بھی آپ کا گہرا دوست بن جائے گا. ولی حمیم, اس آپ کے برتاؤ کے ساتھ, اس مصلحت کے ساتھ, اس حکمت کے ساتھ, دعوت دینے کے ذریعے, وہ جو دو افراد جن کے درمیان نفرت اور عداوت اور دشمنی تھی, فرمایا کہ اس اچھے انداز, اس مصلحت والے انداز, حکمت بھرے لہجے, میٹھے انداز کے ساتھ جب دعوت دی جائے گی, اللہ کا پیغام اللہ کے بندے تک پہنچایا جائے گا, فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, وہ ایسا شیر و شکر اور میٹھا ہو جائے گا وہ, کہ بہت پرانی کوئی گہری دوستی ہو. درد دل چاہیے, اور اس اخلاص اور للہیت کے ساتھ پھر جو بھی پیغام اللہ کا بندوں تک پہنچایا جائے تو پھر اس کے نتائج مثبت ہی مثبت مرتب ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے یہ عالم بنائے ہیں, مختلف عالموں سے گزر کر ہم آخرت والے عالم کی طرف رواں دواں ہیں. بڑے بڑے چار عالم ہمارے سامنے ہیں, ایک عالم ارواح جس سے ہم گزر کر آ چکے, ایک عالم دنیا جس میں اس وقت ہم موجود ہیں, ایک آنے والا عالم برزخ جس میں ہمیں ابھی گزرنا ہے, اور اس کے گزر کر پھر عالم آخرت جو ہماری آخری منزل اور آخری ٹھکانہ بننے والا ہے. عالم ارواح سب سے پہلا عالم کے جہاں روحوں کو اللہ پاک نے وجود عطا فرما کر انتظار میں بٹھا دیا, نمبر وار جس کا نمبر آتا چلا جاتا ہے, جو سن, جو صدی, جو مہینہ, جو ہفتہ, جو دن اس کے لیے مقرر ہے, اپنے مقرر وقت پر وہ دنیا کے اندر وجود میں آ جاتا ہے. عالم ارواح کے اندر صرف روح موجود ہے, جسم نہیں ہے. اور پھر عالم دنیا کے اندر جب انسان آتا ہے تو اس عالم میں جسم اور جان, روح اور جسم, دو چیزوں کا تعلق جوڑ دیا جاتا ہے. یہاں سے گزر کر جب آگے بڑھتا ہے عالم برزخ میں, تو وہاں روح موجود ہوتی ہے, جسم کی کیفیت اور شکل بدل جاتی ہے, ذرات کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے. حضرات پیغمبر, انبیاء اکرام علیہ السلام تو جوں کہ توں اپنی قبروں میں محفوظ اور صحیح سلامت رہتے ہیں, حضرات شہداء اکرام جوں کہ توں ان کے اجسام بھی صحیح سلامت موجود رہتے ہیں, اور بہت سے اللہ کے اولیاء اعظام وہ بھی جوں کہ توں صحیح سلامت میں موجود رہتے ہیں. اور عام بندوں کے لیے اللہ پاک کا نظام یہ کہ اللہ پاک نے ان کے وجود کو ذرات میں تبدیل کر کے انہیں قبروں میں محفوظ فرما دیا. وقت آنے پر جب حکم ہوگا چلو نکل کھڑے ہو, تو دوبارہ لمحے بھر کے اندر وہ تمام ذرات یکجا ہو کر پھر انسان اسی وجود کے اندر کھڑا ہو جائے گا. اور پھر عالم آخرت کے اندر جسم و جان, پھر دونوں کا تعلق ہے, روح بھی ہے اور جسم بھی ہے. جو پہلا عالم ہے عالم ارواح, وہ انتظار کی جگہ ہے, وہاں روحیں اپنے اپنے دنیا میں آنے کے انتظار میں ہیں. اور یہ جو عالم دنیا ہے یہ کام کی جگہ ہے, یہ محنت کی جگہ ہے, دار الامتحان بنایا کہ یہاں پر آئے ہو, اب پرچہ حل کرنا شروع کرو. طالب علم جب امتحان حال میں داخل ہوتا ہے, اس کو وقت دیا جاتا ہے 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے, جو بھی اس کا دورانیہ ہے, اس وقت کو وہ قیمتی سمجھتے ہوئے وقت ضائع کیے بغیر ساری اپنی محنت صرف کرتا ہے, اور زیادہ سے زیادہ, عمدہ سے عمدہ, اچھے سے اچھا پرچہ حل کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ دنیا ہے کام کی جگہ, دار الامتحان بنایا کہ یہاں محنت کے لیے اللہ پاک نے ہمیں اتارا ہے. نابالغی کے ایک زمانہ دے دیا 12-14 سال, جس میں انسان تیار ہوتا ہے, استعداد اس میں پیدا ہوتی ہے, ہوش, حواس, عقل اس کی پختہ ہوتی ہے, اس مرحلے پر پہنچ گیا جب بالغ ہوا, اس بالغ ہونے کے وقت سے اس کے امتحان کا پرچہ شروع ہے, مرتے دم تک وہ چلتا رہے گا. یہ ہے کام کی جگہ. اور اس کے بعد پھر آگے جو مرحلہ آ رہا ہے عالم برزخ, وہ ہے آرام کی جگہ. نیکوکاروں کو اللہ پاک کی طرف سے پیغام دیا جاتا ہے کہ اب تم سو جاؤ اس طرح جس طرح پہلی رات کی دلہن سوتی ہے, اور آخرت کے وقت قیامت کے دن تمہیں تمہارا سب سے محبوب ترین شخص, جو بھی تمہارے نزدیک محبوب ہوگا, وہی آ کر تم کو جگائے گا. نم کنومت العروس, سو جاؤ جس طرح دلہن بے فکر ہو کر سوتی ہے. تو پہلا مرحلہ ہے انتظار کا, دوسرا عالم ہے کام کا, تیسرا مرحلہ ہے آرام کا, اور پھر چوتھا مرحلہ جو عالم آخرت ہے وہ ہے انعام کا, کہ بندہ جو محنت کر کے گیا پھر بیچ کے مرحلے میں آرام کرتا رہا. اعلی علیین کے اندر اللہ پاک اس کی روح کو پہنچا کر آرام سے رکھتے ہیں, اور پھر انعام کا مرحلہ آتا ہے عالم آخرت کے اندر. یہ چار عالم ہیں, پہلا عالم عالم ارواح, دوسرا عالم عالم دنیا, تیسرا عالم عالم برزخ, چوتھا عالم عالم آخرت. پہلا مرحلہ انتظار کا, دوسرا مرحلہ کام کا, تیسرا مرحلہ آرام کا, چوتھا مرحلہ انعام کا. غلطی ہم سے یہ ہو جاتی ہے کہ ہم جس میدان میں اترے ہوئے ہیں عالم دنیا میں, جو کام کا میدان ہے, اسی میدان میں ہم تمنا اور آرزو کرتے ہیں آرام کی, اسی میدان میں ہم بڑھ کر تمنا اور آرزو اور چاہت کا اظہار کرتے ہیں انعام کی, کہ محنت ابھی کی نہیں پوری طرح, اس محنت کے بعد ہم آرام چاہتے ہیں اور آرام سے بڑھ کر انعام چاہتے ہیں. حالانکہ الیوم یوم العمل لا جزا والغد یوم الجزا لا عمل, آج کا دن جو اللہ پاک نے دیا ہے یہ عمل کا دن دیا ہے, آج بدلے کا دن نہیں ہے, اور کل کا دن جو ہوگا قیامت کا وہ بدلے کا دن ہے, وہاں عمل کا دن نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے, اور الرحمن الرحیم بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے, مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک ہے. قیامت کے دن وہ بدلے کا دن ہے, اس دن جزا اور سزا دی جائے گی, مکافات عمل اس دن سامنے آئے گا. تو غلط فہمی میں مبتلا ہو کر اسی دنیا کے اندر تھوڑا بہت کام کر کے ہم خواہش مند ہو جاتے ہیں کہ آرام بھی مل جائے, آرام سے بڑھ کر انعام بھی مل جائے. مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ کے پاس ایک مرید نے کوئی خط لکھا کہ حضرت نماز پڑھتا ہوں, عبادت کرتا ہوں, ذکر و تلاوت کرتا ہوں, مزہ نہیں آتا. حضرت نے اس کے جواب میں لکھا کہ بھائی مزہ تو مزی میں ہے, زوجین کے ملاعبت کے وقت جو ایک اللہ پاک نے لطف اندوزی کا سلسلہ رکھا. فرمایا کہ عبادات کے اندر مزے کا کیا کام, عبادات کوئی مزے کے لیے تھوڑی کی جاتی ہیں, عبادات میں تو مزہ آئے تب بھی کرنی ہے, مزہ نہ آئے تب بھی کرنی ہے, عبادات کے ذریعے تو رب ذوالجلال کو راضی کرنا ہے. یہ کس نے تم سے کہہ دیا کہ عبادات کوئی مزے کی چیز ہے؟ عبادات کے ذریعے یہ تو ہے ہی مجاہدہ, راتوں کی نیند قربان کرنی پڑتی ہے, دن کا آرام قربان کرنا پڑتا ہے, دل چاہے نہ چاہے عبادت انجام دینی ہے. اکثر و بیشتر یہی شکایت سامنے آتی ہے کہ نماز میں دل نہیں لگتا, نماز کو دل نہیں چاہتا. تو ظاہر ہے کہ یہ تو ہے ہی, عبادات تو ہیں مجاہدے کا نام, کہ دل چاہے تب بھی کرنا ہے, دل نہ چاہے تب بھی انجام دینا ہے. اسی دل نہ چاہتے ہوئے عبادت کے انجام دینے میں تو مزہ ہے, وفاداری کا ثبوت ہے. رمضان کا روزہ ہے, گرمی ہو تب بھی رکھنا ہے, سردی ہو تب بھی رکھنا ہے, نماز میں دل لگے تب بھی پڑھنی ہے, نہ لگے تب بھی پڑھنی ہے. مختصر عبادت ہو وہ بھی کرنی ہے, لمبی عبادت ہو وہ بھی کرنی ہے. جہاں عبادت کے اندر آسانی ہو, فراوانی ہو, روزہ رکھا, نہ بھوک لگی نہ پیاس لگی, آرام دہ, ٹھنڈے ٹھنڈے چھوٹے چھوٹے سردی کے دن ہیں, اور ٹھنڈک کی وجہ سے نہ بھوک کا احساس ہوا نہ پیاس کا, تو بے شک وہ بھی عبادت سر انجام دے لی, لیکن مزہ تو اس عبادت میں زیادہ آتا ہے کہ جہاں گرمی کے دن ہے, شدید پیاس لگ رہی ہے لیکن اللہ کی محبت میں پانی سے رکا ہوا ہے, شدید بھوک لگ رہی ہے گھر میں تنہا ہے لیکن کھانے کی طرف ہاتھ بڑھانے سے رکا ہوا ہے, اس عبادت میں اور زیادہ لطف و حلاوت محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت کی خاطر اس عبادت کو انجام دے رہا ہے. حضرت نے فرمایا کہ بے شک عبادات کے اندر, ذکر و اذکار کے اندر, تلاوت کے اندر, ہر چیز کے اندر اللہ پاک نے حلاوت ایمانی رکھی ہے. ہر چیز کا اپنا ایک ذائقہ ہے, اپنا ایک مٹھاس ہے, اپنا ایک مزہ ہے, لیکن وہ حلاوت کوئی یہ دنیا کے ذائقوں کی طرح نہیں. فرمایا کہ عبادات کے اندر, ذکر و اذکار میں, اللہ کی یاد کے اندر ایک ایسا حلاوت اور ایک ایسا ذائقہ ہے جس کے سامنے دنیا کے سارے ذائقے ہیچ ہیں, لیکن کوئی ابتدائی مرحلے کا ہو جو اس راہ میں قدم رکھ کے چلا ہو اور چند دن بعد ہی وہ مزوں کا طلبگار ہو جائے, فرمایا کہ مزوں کے پیچھے نہیں پڑنا, اصل تو اللہ تعالیٰ کی رضا کو دیکھنا ہے کہ میرے رب نے جو مجھ کو حکم دیا اس کے حکم کے مطابق میں عمل کر رہا ہوں, اور جو طریقہ اپنانا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنا کر چلنا ہے. فرمایا کہ ان مزوں کے پیچھے نہیں چلنا، نہیں پڑنا، ورنہ تو مزہ آیا تو عبادت کر لی، مزہ نہ آیا تو عبادت چھوڑ بیٹھے گا. فرمایا کہ مبتدی ابتدائی مرحلے کے اندر جب وہ کام کرتا ہے تو یہ عبادات تو اس کے لیے بمنزل دوا کہیں. دوا میں کہاں مٹھاس، کہاں مزہ. دوا تو کڑوی ہو تب بھی پینی پڑتی ہے. اس دوا کا اثر جب ظاہر ہوتا ہے تو پھر جا کے ذائقہ سدھرتا ہے، انسان کو ذائقہ نصیب ہوتا ہے. فرمایا کہ ابتدائی مرحلے میں تو یہ سارے معاملات یہ دوا کا اثر رکھتے ہیں کہ انسان ایک مرحلے سے گزرتا ہے، عبادات کا عادی بنتا ہے. ہوتے ہوتے فرمایا کہ جب وہ منتہی بن جاتا ہے، انتہائی مرحلے میں پہنچتا ہے، منجائی اور رگڑائی ہو جاتی ہے عبادات کا، پھر اس کو ذائقہ اور حلاوت محسوس ہونی شروع ہوتی ہے. فرمایا کہ پھر ایسا لطف آتا ہے، ایسی حلاوت محسوس ہوتی ہے کہ دنیا کے سارے ذائقے اس کے سامنے پھر ہیچ ہو جاتے ہیں. اور فرمایا کہ جو شروع ہی سے ان چیزوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، کیفیات محسوس ہوں، کچھ کرامات محسوس ہوں، عبادات کیے تو اس کے کچھ ثمرات محسوس ہوں، فرمایا کہ یہ انسان کی بھول ہے کہ ابھی قدم رکھا، اس میدان کے اندر آگے چلا ہے، بڑا ہے اور مطالبات اونچے اونچے رکھ رہا ہے. فرمایا کہ انہیں کیا معلوم کہ ان منزلوں کو طے کرنے کے لیے لوہے کے چنے چبانے پڑتے ہیں، مجاہدے آتے ہیں، محنتیں آتی ہیں، رگڑے لگتے ہیں، اس کے بعد جا کر پھر انسان اس درجے اور مرحلے پر پہنچتا ہے کہ اس کو پھر ہر چیز کے اندر حلاوت ایمانی اور ایک لذت محسوس ہونے لگتی ہے. مدینہ منورہ کے جو بزرگ ہیں حضرت والد ماجد کے دوستوں میں سے فرمانے لگے کہ ایک بزرگ فرما رہے تھے، عام لوگ بزرگوں کے آخری زمانے کے حالات کو دیکھ کر اعتراض کرتے ہیں، اشکال کرتے ہیں، تعجب کرتے ہیں کہ کہاں سے ان کے پاس اتنی نعمتوں کی ریل پہل فراوانی ہے. فرما رہے تھے کہ وہ ان بزرگوں کے آخری ایام کو تو دیکھتے ہیں، ان آخری ایام سے پہلے جن مجاہدوں کے دور کو وہ طے کر کے آئے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے پاؤں میں چھالے پڑے ہیں، جو مشقت اور مجاہدوں کے دور سے وہ گزرے ہیں، جو تکالیف انہوں نے برداشت کی ہیں، جن دکھوں کو انہوں نے سہا ہے، اس کے بعد جا کر اللہ پاک نے فتوحات کے دروازے ان پر کھولے، انعامات کی بارشیں ان پر فرمائی. فرمایا کہ آخری مرحلے کو تو دیکھتے ہیں اور اس مرحلے تک پہنچنے کا جو دور ان کا گزرا، مجاہدات، آزمائشیں، دکھ اور صدموں کا جھیلنا، وہ انہیں نظر نہیں آتا. پھر غلط فہمی میں مبتلا ہو کر اولیاء اللہ پر، اللہ کے نیک بندوں پر اعتراضات اور اشکال کر کے اپنی ہی عاقبت خراب کر بیٹھتے ہیں. اللہ کے راستے میں چلنے والا انسان، اس کو جس انداز سے بھی اللہ تعالی نے حکم دیا عبادات کا، ان عبادات کو انجام دیتا رہے. اس لیے کہ یہ دنیا دار العمل ہے، یہ کام کی جگہ ہے، نہ آرام کی جگہ ہے اور نہ ہی یہ انعام کی جگہ ہے. یہی تو وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی اپنی محنتوں میں گزار گئے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ پاک نے صاف لفظوں میں اعلان فرما دیا کہ اے پیارے پیغمبر، جو کچھ بھی آیت، جو حکم آپ پر اترے، آپ کامل مکمل پورا پورا میرے بندوں تک پہنچا دیجئے. یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر آپ نے اس حکم کی تعمیل نہ کی تو پھر آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. رسالت ملنے کے بعد سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات دن تھے، آپ کا آرام ختم ہو گیا تھا. کبھی کبھی آپ حسرت میں اظہار فرمایا کرتے تھے کہ وہ سونے کے دن، آرام کے دن، وہ بے فکری کے دن، جب ذمہ داری نہیں تھی، 40 سال کا عرصہ آپ کا نبوت سے پہلے گزرا، وہ بالکل بے فکری کا زمانہ تھا، جس میں کوئی بھاری ذمہ داری آپ کے اوپر عائد نہیں تھی، بالکل سکون سے، اطمینان سے، اللہ پاک کی غیبی سرپرستی کے اندر آپ کی پرورش ہو رہی تھی، صادق و مصدوق کی، اور نگرانی ہو رہی تھی آپ کی، تربیت ہو رہی تھی. اور جب ذمہ داری کا آغاز ہوا، اسی دن آپ پر کپ کپی تاری تھی، بخار چڑھ رہا تھا، آپ واپس پلٹ کر آئے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرما رہے تھے، زملونی زملونی، کمبل اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ، سردی چڑھ رہی، بخار چڑھ گیا تھا. پہلے مرحلے سے جو آپ کے اوپر اللہ پاک نے بھاری بھرکم ذمہ داری ڈالی، آخر وقت تک یہ ذمہ داری آپ نبھاتے رہے. حجۃ الوداع کے موقع پر یہ ذمہ داری مکمل ہوئی اور اعلان آ گیا، الیوم اکملت لکم دینکم، اب ہمارا دین آپ پر پورا ہوا ہے.
اس دن پھر آپ نے اپنی شہادت کی انگلی بلند فرما کر اپنے صحابہ سے تصدیق کرائی کہ تم گواہ رہنا کہ جو کچھ بھی اللہ کا پیغام تھا کیا میں نے وہ تم تک پہنچا دیا؟ سب نے بیک زبان کہا کہ بے شک آپ نے اللہ کی بات ہم تک پہنچا دی. آپ پھر شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھاتے تھے, فرماتے تھے اے اللہ آپ گواہ رہنا کہ آپ کا دیا ہوا پیغام میں نے آپ کے بندوں تک پہنچا دیا. فرمایا کہ چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی کوئی بھی بات خیر اور شر کی جو اللہ نے مجھ کو بتائی کوئی بات بھی میں نے نہ چھپائی, ایک ایک بات میں نے کھول کر تم تک پہنچا دی ہے. ایسی بھاری بھرکم ذمہ داری گزارنے والی ہستی کہ بس حج کے موقع پر دین اسلام کی تکمیل ہوئی اور فوراً بعد سورۃ النصر نازل ہو گئی, اذا جاء نصر اللہ والفتح, جب اللہ کی مدد اور نصرت آئے گی. ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا, آپ دیکھیں گے اللہ کے دین میں لوگ فوج در فوج داخل ہوں گے, قبائل کے قبائل داخل ہوں گے. فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا, بس اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ تسبیح بیان کیجیے, اللہ کی حمد بیان کیجیے, استغفار کیجیے, توبہ کے کلمات دہراتے رہیے. فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا, چار چیزیں آپ کو دے دی, تسبیح کیجیے, تحمید کیجیے, استغفار کیجیے, توبہ کیجیے. آپ فرمایا کرتے تو سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک, ورد شروع کر دیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سورت کو سن کر رو رہے ہیں اور صحابہ ہیں جشن منا رہے ہیں کہ ماشاءاللہ اب تو دین اسلام کے اندر فوج در فوج لوگ داخل ہوں گے. کسی کی نظر پڑی کہ حضرت صدیق اکبر رو رہے ہیں, کہا کہ یہ خوشی کا موقع ہے کہ دین اسلام کے اندر اب تو لوگ فوج در فوج داخل ہوں گے اور آپ رو رہے ہیں. فرمایا کہ یہ سورت ایک طرف تو خوشخبری دے رہی ہے مذہب کی, اندر فوج در فوج اللہ کی مخلوق داخل ہوگی, لیکن دوسری طرف یہ مژدہ سنا رہی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واپسی کے سفر کا. جب کسی اہم شخصیت کو کوئی اہم ذمہ داری سونپ کر کسی اہم مشن پر بھیجا جاتا ہے, جب وہ منصوبہ پورا ہو جاتا ہے تو پھر اس اہم شخصیت کو اس وہاں سے واپس بلا لیا جاتا ہے. 23 سال کے انتھک محنت کے بعد جب دین اسلام کامل مکمل ہو گیا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری آ گئی کہ اب آپ کی محنت رنگ لائے گی اور فوج در فوج اللہ کے بندے اللہ کے دین کو قبول فرمائیں گے. تو حضرت صدیق اکبر سمجھ گئے کہ اب بس آپ کی واپسی کا وقت قریب ہے, اسی لیے آپ کو جو ذمہ داری دی جا رہی ہے وہ ذاتی ذمہ داری ہے کہ تسبیح تحمید استغفار توبہ, اب اس کا ورد رکھیے, تیاری کیجیے, اور آپ کی ورد زبان یہی کلمات ہونے چاہیے. ذی الحج میں یہ معاملات ہوئے اور محرم سفر 2 مہینے گزرے اور ربیع الاول میں آپ کا واپسی کا سفر ہو گیا. اس پورے 23 سال کے عرصے میں آپ کا پورا یہ سفر مشقتوں بھرا, قربانیوں بھرا, مجاہدے والا رہا. مکہ مکرمہ تو بہت ہی زیادہ قربانیوں والا, پھر مدینہ طیبہ جب ہجرت فرما کر آئے تو پھر فتوحات کے دروازے کھلے, اللہ پاک نے پھر امن اور سلامتی کے ساتھ دین اسلام کو پھیلایا. لیکن اس دوران بھی غزوات ہوتے رہے, غزوہ بدر ہوا, غزوہ احد ہوا, اس میں 70 صحابہ جان نثار جامع شہادت نوش فرما گئے. ایسا دردناک حادثہ رونما ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اپنے چہیتے اور لاڈلے چچا حضرت حمزہ کے لاش پر پہنچے اور ان کا جو مسئلہ دیکھا کہ ہونٹ کٹے ہوئے, ناک کٹی ہوئی اور پیٹ چاک ہے اور جگر آپ کا چبایا ہوا, یہ حالت دیکھ کر آپ پر گریہ تاری ہوا, آپ نے رونا شروع کیا اور اس قدر آپ روئے, صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ کی ہچکیوں کی آواز دور دور تک سنائی دے رہی تھی. ایسا المناک دردناک ایک واقعہ رونما ہوا کہ دین اسلام کی خاطر کس قدر بڑی ایک قربانی کا معاملہ ہوا. ان تمام حالات سے گزرتے ہوئے غزوہ خندق کا بھی موقع آیا کہ کفار نے مدینہ منورہ پر چڑھائی کی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشاورت سے خندق کا مشورہ دیا کہ ہمارے 3 طرف تو مدینہ منورہ محفوظ پہاڑ ہیں, سنگریزے ہیں, اس پر اونٹ اور گھوڑے اور انسان نہیں چڑھ کے آ سکتے, ایک راستہ ہے. ایک دو سفر پہلے تک یہ بات ہماری ذہن میں نہیں آتی تھی, عقل میں سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ مدینہ منورہ پر چڑھائی کے لیے خندق کھو دی گئی, دشمن ادھر رہا اس طرف نہیں آ سکا, عجیب بات تھی, دوسری طرف سے کیوں نہیں آ گئے, ادھر سے کیوں نہیں آ گئے, ادھر سے کیوں نہیں آیا. 2-3 سفر پہلے مدینہ منورہ میں انہوں نے ایک عجائب خانہ عجائب گھر بنایا ہے مدینہ شہر کے کنارے کی طرف, اس میں پورا وہ نقشہ انہوں نے خاکوں کی شکل میں بنایا, پورے سیمپل بنائے, بڑے بڑے ایسے خاکے بنائے کہ مکہ مکرمہ کی آبادی ایسی تھی اور مدینہ ادھر تھا اور پھر یہ راستے تھے, یہ ہجرت کا راستہ تھا اور مدینہ منورہ میں آپ کے کمرے اس طرح تھے, پورا نقشہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے گھروں کی شکل میں پورا بنایا, اس میں وہ غزوہ خندق والا نقشہ بھی دکھایا. تو وہ جو گائیڈ ہوتا ہے ساری رہنمائی کرتا ہے، تو ہر زبان والا وہاں رہنما رکھا ہوا ہے، تو ہمارا بھی قافلہ جب پہنچا تو اردو زبان والے نے ساری تفصیلات بتائیں کہ اس طرح سے ہجرت کا واقعہ، دوسرے واقعہ، تیسرا واقعہ، غار ہیرا، غار سور، یہ سارے پورا زندگی سیرت کی نقشوں کے ذریعے سمجھ میں آ جاتی ہے. تو جب غزوہ خندق کا انہوں نے بتایا کہ خندق یہاں کھودی گئی، پورا ایک چھوٹا سا سمیٹ کے پورا جو کا تو نقشہ اس کو بنایا ہوا ہے، اس وقت انہوں نے بتایا کہ مدینہ منورہ تین طرف سے یہ پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا. وہاں سنگریزوں والے پہاڑ تھے کہ جن پر سواری کا چڑھانا اور انسانوں کا چل کر آنا یہ دشوار تھا. یہ جانب تھی جہاں سے گزر کر مدینہ منورہ کی طرف حملہ کیا جانا آسان تھا. انہوں نے پھر نقشے کے ذریعے بتایا کہ یہاں سے یہاں تک خندق کھود کے یہ راستہ اس کا سد باب کر دیا گیا. اس وقت یہ بات سمجھ میں آئی کہ واقعتاً خندق جب کھود دی گئی، راستہ بند ہو گیا، دشمن باہر کا باہر رہ گیا، مدینہ طیبہ والے مدینہ میں محفوظ ہو گئے. مارکہ چلتا رہا، پھر اللہ پاک کی طرف سے مدد اور نصرت آئی. ایسی تیز آندھی اور طوفان آیا کہ ان کے سارے خیمے اکھڑ گئے اور سارے ان کے ہانڈی چولہے اندھے ہو گئے، دشمن بھاگنے پر مجبور ہوا. اس دوران جب یہ خندق کی کھدائی کا مشورہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، آپ کے صحابہ بھی مشقت برداشت کیے ہوئے فقر اور فاقے کی حالت میں ہیں، خندق کھود رہے ہیں، اور خندق کی کھدائی کے دوران بھوک اور پیاس کی شدت بھی ہے. بعض صحابہ نے آ کر اپنا پیٹ کھول کے دکھایا، یا رسول اللہ بھوک کے مارے حال برا ہے، دیکھیں پیٹ کو سمیٹنے کے لیے ہم نے اپنے پیٹ پر پتھر لپیٹا ہوا کپڑے کے ساتھ، کس کے باندھا ہوا تاکہ پیٹ سمٹا رہے، بھوک کی شدت ذرا کچھ ہلکی ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ درد سن کر اپنے پیٹ سے بھی کپڑا ہٹایا، فرمایا کہ تم نے تو ایک کپڑا باندھا ہے، تم نے تو ایک پتھر باندھا ہوا، میرے پیٹ پہ دیکھو دو دو پتھر بندھے ہوئے ہیں، میرا فاقہ تو تمہارے فاقے سے بھی بڑھ کر ہے، مجھے تو تم سے بھی زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے، شدت ہے. لیکن اس بھوک کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے اور اپنے پیٹ کو سکڑنے کے لیے ایک کے بجائے دو پتھر باندھ کے پیٹ کے اوپر کپڑا کسا ہوا ہے تاکہ بھوک کی شدت تھوڑی ہلکی ہو جائے. اس موقع پر جب خندق کھودی جا رہی تھی، سخت مشقت برداشت کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دنیا کام کی جگہ ہے، آرام کی جگہ یا انعام کی جگہ نہیں. مشقت برداشت فرما رہے ہیں، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس لگے ہوئے، کھدائی حصے مقرر تھے کہ ہر ایک اتنے اتنے حصہ کھود لے، صحابہ بھی لگے ہوئے ہیں بھوک اور پیاس کی شدت کے اندر. اس دوران جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان پر کلمات جاری ہوئے، فرما رہے تھے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، فاغفر الانصار والمہاجرہ. آپ کے سامنے تو سارے حقائق کھل چکے تھے، دنیا اور آخرت کے سارے علوم اللہ پاک نے آپ کو دے دیے تھے. تو اس وقت آپ کی زبان مبارک پر یہ جملہ ارشاد تھے، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اے اللہ زندگی اور عیش اور مزے وہ نہیں ہے مگر آخرت ہی کے. یہ تھکاوٹ، یہ مشقت، یہ بھوک اور پیاس، اور کھدال مار مار کے گڑے کھودنا، چٹان بنانا، خندق کھودنا، اور بیچ میں چٹانیں آنے والی چٹانوں کو بھی توڑ کے ریزہ ریزہ کرنا، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. دشمن سر پہ آ رہا ہے. اور اس وقت پھر زبان مبارک پہ یہ ارشاد، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، یا اللہ عیش اور مزے آرام وہ دنیا میں نہیں ہے، آخرت ہی میں ہے. فاغفر الانصار والمہاجرہ، میرے انصار اور مہاجرین جو میرے شانہ بشانہ محنت میں لگے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کو معاف فرما دے، ان کی مغفرت فرما دے، ان کی بخشش فرما دے. اصل چیز سامنے ہے کہ اصل کامیابی آخرت کی ہے، اصل نجات آخرت کی ہے، یہاں کی محنت آگے رنگ لانے والی ہے. اس موقع پر صحابہ کے حوصلے بھی بڑھائے جا رہے ہیں کہ یہ ہماری محنت رائے گاہ نہیں جا رہی، یہ مشقت بیکار نہیں جا رہی، یہ دنیا کے عیش اور آرام یہ تو وقتی اور عارضی ہیں. اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اے اللہ عیش اور آرام نہیں ہے مگر آخرت ہی کے عیش اور آرام. ایک طرف تو فاغفر الانصار والمہاجر، انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما دے، اور بعض روایت میں فانصر الانصار والمہاجر، میرے انصار اور مہاجرین کی نصرت اور مدد فرما. اس میں آپ نے درس دے دیا کہ یہ عالم جو عالم دنیا ہے، یہ کام کی جگہ ہے، نہ آرام کی جگہ ہے، نہ ہی انعام کی جگہ ہے. محنت یہاں کرتے چلے جاؤں، ثمرہ اور اس کا پھل انشاءاللہ آخرت میں ملنے والا ہے، عیش اور آرام آگے آنے والے ہیں. عالم برزخ کے اندر جب انسان پہنچ جاتا ہے، پھر وہاں آرام کرتا ہے، اس آرام والی زندگی کے اندر یہیں کی محنت کام آتی ہے. القبر روضۃ من ریاض الجنہ وحفرۃ من حفر النار، یہ پھر آخرت کے اندر برزخ کے اندر جس قبر کے اندر انسان کو سلایا جاتا ہے، یا تو یہ جنت کے بہترین باغوں میں سے خوبصورت باغیچہ ہوگا، سرسبز و شاداب لہ لہاتی وہاں کیاریاں ہوں گی، جنت کی ہوائیں ہوں گی، محلات کی خوشبوئیں ہوں گی، جنت کی کھڑکی اور دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، جنت کے لباس اور پوشاک اور جنت کے بچھونے ہوں گے، ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک میں بیان فرمائی ہیں، جنت کا کفن، جنت کے بچھونے، جنت کی کھڑکیاں اور دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے ہواؤں کے جھونکے آتے ہیں اور دلہن کی طرح انسان بے فکر کر کے سلا دیا جاتا ہے. پھر وہاں آرام کے موقعوں پر حدیث مبارک میں آتا ہے، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور وہاں بھی پہنچ کر اللہ میاں کے سامنے عبادت میں لگے رہتے ہیں، نماز پڑھتے رہتے ہیں. دنیا کے اندر بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا، لیکن یہاں محنت والی عبادت ہے، انسان کو بالغ ہونے کے ساتھ مکلف بنا دیا گیا کہ تم پابند ہو. یہی تو وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری لمحات تک نمازیں پڑھ کر گئے ہیں. سخت تکلیف ہے، سخت حالات ہیں، جنگی حالات میں بھی آپ پر نماز معاف نہیں ہوئی. جو محنت اللہ پاک کی طرف سے دے دی گئی وہ کرنی ہے، انجام دینی ہے. یعنی وہ کہ غزوہ احزاب جس میں سخت حملہ رہا اور شدید مارکا تھا، اس وقت ظہر نکل گئی، عصر نکل گئی، تین چار نمازیں آپ کی نکل گئیں، اتنی مہلت اور اتنی فرصت بھی نہیں ملی کہ جس میں وقفہ ہو جاتا اور نماز پڑھ لیتے، ایسا سخت مارکا جاری تھا. اس وقت آپ نے افسوس کا اظہار فرمایا کہ ستیہ ناس ہو ان کافروں کا، کہ جن کی وجہ سے ہم اپنی نماز بھی اپنے وقت پر نہیں پڑھ سکے. جب مارکا ٹھنڈا ہوا، اللہ پاک نے فتح نصیب فرمائی، پھر آپ نے حضرت بلال حبشی کو حکم دیا، اذان دی گئی، اقامت کہی گئی، پھر یک کے بعد دیگر ترتیب بار ساری نمازیں قضا کی گئیں. یہیں سے نماز کی قضا کا ثبوت بھی ملتا ہے کہ نماز جو نکل جائے کسی مجبوری کی وجہ سے، پھر اس کی قضا کا بھی حکم شریعت میں رکھا ہے کہ ترتیب بار پھر ان کو آپ نے قضا فرمایا. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان سخت حالات کے اندر بھی اللہ تعالی کی طرف سے نماز معاف نہیں کی گئی. جو محنت لاگو کر دی گئی، جو عمل دے دیا گیا، صلاۃ الخوف کا حکم آ گیا کہ جنگ کے دوران اگر کفار سے جنگ ہو رہی ہو تو صلاۃ الخوف پڑھ لی جائے کہ امام دو جماعتیں بنا لے، ایک جماعت دشمن سے لڑتی رہے، دوسری جماعت آ کر نماز میں لگ جائے، آدھی نماز پڑھ کر یہ چلی جائے، دوسری آ جائے. یہ اس وقت کی بات ہے جب امام آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی تھے کہ ہر صحابی کی چاہت یہ ہوتی تھی کہ نہیں، نماز تو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اقتدا میں پڑھنی ہے. ورنہ ایک حکم یہ بھی دیا گیا کہ دو امام ہوں، دو جماعتیں ہوں، ایک امام اپنی جماعت کے ساتھ کفار سے لڑتا رہے، دوسرا امام اپنی جماعت کو لا کر نماز پڑھا لے، یہ جب فارغ ہو جائے وہاں چلے جائیں اور دوسری جماعت آ جائے، امام اپنی جماعت کو نماز کرا لے، یہ حکم بھی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مبارک ہستی کے ہوتے ہوئے ہر صحابی کی یہ تمنا ہوتی تھی کہ آپ ہی ہمارے امام ہوں اور آپ کی اقتدا میں نماز پڑھیں. اللہ پاک نے اس کے لیے نماز کی باقاعدہ ترتیب اور آیات اتار دی قرآن کریم میں صلاۃ الخوف کی. جنگ چل رہی ہے، موقع نہیں ہے پوری جماعت کو نماز پڑھانے کا، فرمایا کہ دو حصوں میں بٹ جاؤ، آدھی جماعت لڑتی رہے، آدھی جماعت آپ کی اقتدا میں آ کر نماز پڑھے، جب آدھی نماز ہو جائے آپ اپنی نماز میں رہیں، یہ لوگ چلے جائیں، وہاں جا کے ہتھیار سنبھال لیں، وہ لوگ آ جائیں آدھی نماز پڑھ لیں، آدھی نماز پڑھ کے یہ لوگ چلے جائیں، وہ لوگ آ کے اپنی نماز پوری کریں، پھر وہ یہ چلے جائیں، پھر وہ آ کے اپنی نماز پوری کریں. ان سخت حالات میں بھی صلاۃ الخوف تو دے دی، لیکن نماز کے معاف کرنے کا حکم نازل نہیں فرمایا. حضرات علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے نماز کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. مرض ہو، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کر پڑھ لو، وضو نہیں کر سکتے، تیمم کر لو، صحیح طرح نہیں پڑھ سکتے، اشاروں سے پڑھ لو، لیکن معافی کا حکم نہیں آیا. جب تک کہ ہوش و حواس ہے، عقل و خرد کام کر رہی ہے، اس وقت تک اس کو مکلف بنایا ہے کہ یہ تمہارا کام کا میدان ہے، محنت کا میدان ہے، یہاں معافی کا سوال نہیں ہے. اس محنت والے مارکے میں، اس محنت والے میدان کے اندر گزرتے ہوئے آپ نے اپنی امت کو درس دے دیا، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ. زندگی اصل عیش اور آرام کی، راحت اور سکون کی، وہ آخرت ہی کا میدان ہے کہ جہاں پہنچ کر انسان سکھ اور چین سے پھر جیے گا. ایک عبادت دے دی یہاں پر، وہ مکلف بنا کر دی ہے، اور پھر جب بندہ وہاں پہنچ جاتا ہے، پھر جو اس کا دل چاہے، اللہ تعالیٰ سے جو چاہت، جس خواہش کا اظہار کرے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اجازت عطا فرما دیتے ہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الانبیاء حیاء احیاء فرمایا کہ انبیاء زندہ ہیں، فی قبورہم اپنی قبروں کے اندر، یصلون اور اللہ کی عبادت نماز کے اندر لگے رہتے ہیں. حضرات علماء نے اس کی تفصیل بیان فرمائی، فرمایا کہ قرآن کریم کی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. یقین سے مراد یہاں پر موت ہے. موت ایک ایسا اٹل فیصلہ ہے، ایک یقینی ایسی چیز ہے کہ دنیا کا کوئی بھی فرد و بشر اس کا منکر نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کا منکر پھر بھی پائے جاتا ہے، دہریہ پائے جاتے ہیں، لیکن موت کا منکر دنیا میں کوئی نہیں پائے گیا. اگر کوئی منکر ہوگا تو اس کو پاگل ہی کہا جائے گا کہ جو موت کا انکار کرے. اس اٹل کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں یقین سے تعبیر فرمایا کہ وَعْبُدْ رَبَّكَ، آپ اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہیے، حتی یأتیک الیقین، موت کے آنے تک آپ عبادت میں لگے رہیے. معلوم ہوتا ہے کہ موت تک عبادت کرنی ہے، موت کے بعد پھر عبادت کی چھٹی ہے. اور وہاں حدیث میں فرمایا کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبروں میں ایک حیات خاصہ کے ساتھ جو عالم برزخ کی زندگی ہے اس کے ساتھ زندہ ہیں، اور وہاں بھی وہ اللہ کی عبادت نماز میں لگے رہتے ہیں. تو فرمایا کہ ایک نماز ہے تکلیفی، کہ بندے کو مکلف اور پابند بنایا جاتا ہے کہ تم اس عبادت کو انجام دینے کے پابند ہو. عاقل ہے، بالغ ہے، سمجھدار ہے، مسلمان ہے، اس کو اللہ پاک نے پابند بنایا، مکلف بنایا کہ تم نماز پڑھو گے. تو قرآن کریم کی آیت میں حکم دیا کہ جب تک موت نہ آئے اس وقت تک آپ کو وہ عبادت انجام دینی ہے جس کے آپ مکلف بنا دیے گئے. اور ایک نماز ہے تلذذی، کہ جو آخرت کے اندر انبیاء پڑھا کرتے ہیں کہ عبادت کرتے کرتے ایسا چسکا پڑ گیا، ایسا ذائقہ اور ایسی حلاوت ان کو نصیب ہو گئی کہ آخرت کے میدان میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اسے عبادت کو انجام دینے میں لگے ہوئے ہیں. وہ والی نماز اب وہ مکلف والی نماز نہیں، وہ تلذذ والی نماز ہے. عبادت جو تکلیف والی ہو، مکلف والی ہو، اس کا مطلب یہ کہ بندہ اس کو انجام دے تو اجر و ثواب پائے گا، انجام نہ دے تو گناہ اور عقاب پائے گا، سزا پائے گا. اور عبادت جو تلذذ کے لیے ہے اس کا مطلب یہ کہ انجام دے تو ذائقہ اور لذت اور حلاوت اور مٹھاس محسوس کرے گا، انجام نہ دے تو ذائقہ محسوس نہ کرے گا. تو فرمایا کہ جس عبادت کا قرآن کریم میں موت تک حکم دیا گیا، یہ وہ عبادت ہے جو بندے مکلف کو پابند بنا کر اس کے اوپر لاگو کی گئی ہے. وہ موت تک، مرتے دم تک اس عبادت کو انجام دینے کا پابند ہے. اور جو انبیاء کے بارے میں آیا کہ وہاں اللہ کے سامنے بھی عبادت میں لگے رہتے ہیں، نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، تو یہ وہ عبادت ہے جو لذت کے لیے ہے، کہ جس عبادت کا ذائقہ ان کو لگ چکا ہے، اس حلاوت کے لیے وہ اللہ کی وہاں پر بھی نماز کے ذریعے سے عبادت انجام دیتے رہتے ہیں. تو غرض یہ ہے کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے، محنت کی جگہ ہے، عمل کی جگہ ہے، کام کی جگہ ہے. اس کام کی جگہ میں جو اس مقصد کو سمجھ کر اپنے باطن کی اصلاح کر کے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزارتا ہے، زندگی کے شب و روز گزارتا ہے، یاد الہی میں لگتا ہے، پھر اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ جڑتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری کو اپناؤ، گناہوں سے بچو. تقوی کا معنی ہے پرہیزگاری. جس طرح انسان بیمار ہو جاتا ہے پرہیز کرتا ہے، مضر صحت جو غذائیں ہیں، جو پھل فروٹ ہیں، جو چیزیں ان سے انسان بچتا ہے. بچے گا اپنا فائدہ، نہیں بچے گا تو اپنا ہی نقصان، ذاتی نقصان. بزرگان دین بڑی پیاری پیاری سمجھنے والی آسان آسان مثالیں پیش کیا کرتے ہیں. فرمایا کہ گناہ انسان کرتا ہے لذت کی خاطر، ذائقے اور حلاوت کی خاطر، کہ گناہ میں ایک مٹھاس ہے، ایک مزہ ہے، اس مزے کے حصول کے لیے وہ گناہ کرتا ہے. فرمایا کہ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے شوگر کا مریض، میٹھا اس کے لیے مضر صحت ہے، جب تشخیص ہو گئی کہ اس کو شوگر ہے، اطبا نے منع کر دیا کہ آپ میٹھا ضرورت سے زیادہ نہیں کھائیں گے. اب کوئی من پسند میٹھا اس کے سامنے آ گیا، جو اس کی مرغوب کوئی مٹھاس تھا، کوئی مٹھائی تھی یا کوئی چیز تھی، اب انسان للچ کر اس کی طرف جھپٹتا ہے، سوچتا ہے کہ چلو بولنے تو بولنے والوں کو بولتے رہتے ہیں، ڈاکٹروں کا کیا کہنا، مجھے تو یہ فلاں چیز، فلاں پھل، فلانی چیز بہت پسند ہے، میں اپنی پسند کے مطابق دل بھر کے کھاؤں گا. کوئی بھی آئس کریم ہو، کیک ہو، شیر ہو، کھیر ہو، کوئی بھی مٹھاس ہو، کوئی پھل فروٹ ہو، آم ہو، سیب ہو، کوئی بھی میٹھی چیز تھی جو اس کی صحت کے لیے مضر تھی، شہد ہے، دوسری دیگر میٹھی چیزیں جو اس کے اس مرض کے لیے مضر تھی، اس نے ان کی بات کی لاپرواہی کے ساتھ بے توجہی کرتے ہوئے اس میٹھے چیز کو استعمال کیا. فرمایا کہ جتنی دیر تک وہ میٹھی چیز استعمال کر رہا ہے اتنی دیر تک تو اس کو مزہ آ رہا ہے, خوب مزے لے لے کے کھا رہا ہے, لیکن جب یہ مٹھاس کھا چکا اب اس کے بعد جو اس کے منفی اثرات اس کی صحت کے اوپر منتقل ہوں گے تو دیر تک اس کو نقصان بھگتنا پڑے گا, اس کا خمیازہ دیر تک اس کو بھگتنا پڑے گا, جھیلنا پڑے گا. کہ اب شوگر ہائی ہوگی, کبھی کچھ ہوگا کبھی کچھ ہوگا, ادھر ادھر جا کے اس کے نقصانات ظاہر ہوں گے. خود اس نے اپنا نقصان کیا کہ تھوڑی سی دیر کے ذائقے اور مٹھاس کو حاصل کرنے کے لیے, 5-10 منٹ کے ذائقے کے لیے اس نے مزے لینے کے ایک چیز کو حد اعتدال سے زیادہ کھا لیا. کھانے کے بعد اب جب اس کے نقصانات ہیں وہ دیر تک سرایت کریں گے, اس کے تدارک میں, اس کی تلافی میں, اس کو لیول میں لانے میں بہت وقت لگے گا, محنت لگے گی اور اس کی صحت الگ گرے گی. اور میں کہ گناہ کی مثال بھی بالکل ایسی ہے کہ انسان بہت سارے گناہ ہیں جو جوانی کی وجہ سے انسان کر بیٹھتا ہے. یہ جتنے بھی شہوت کے گناہ ہیں, نظروں کا گناہ گار کر لینا, یہ نگاہوں میں ایک لذت ملتی ہے, انسان دل بھر کے دیکھتا ہے اور گناہ پہ گناہ کرتا ہے اور اپنی آنکھوں کو گندا کرتا ہے, زہریلا کر لیتا ہے. کانوں کا گناہ, انسان موسیقی سنتا ہے, غلط باتیں سنتا ہے, یہ چیزوں سے کانوں کو ایک مزہ ملتا ہے. زبان کا گناہ ہے کہ انسان جھوٹ بولتا ہے یا الٹی سیدھی لایانی فضول یا پھر ناجائز تعلقات میں محبت کے بول 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 کے اپنی زبان کو زہریلا کرتا ہے. یا پھر تنہائی کے اندر بسا اوقات انسان جوانی کے وہ گناہ کرتا ہے جس کی وجہ سے خود اپنے آپ کو جوانی کی ضائع کرنے کے اندر وہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. کس قدر تباہی والے بڑے بڑے جرائم اور گناہ ہیں کہ جو وقتی لذت کی خاطر انسان جن کو اپناتا ہے. فرمایا کہ ان گناہوں کی مثال بھی ایسی ہے کہ چند منٹ کے لذت کی خاطر گناہ تو کر لیا لیکن اس گناہ کی وجہ سے جو اپنی ایمانی صحت کو برباد کیا وہ دیر تک اس کا نقصان اس کو بھگتنا پڑے گا. اس کے نقصانات, اس کی سیاہ کاریاں, اس کی تباہ کاریاں, اس کے جو منفی اثرات ہیں وہ دیر تک دور تک جاتے ہیں, اس کا خمیازہ اس کو بہت دور تک بھگتنا پڑتا ہے. تو جس طرح شوگر کا مریض بے احتیاطی کرتے ہوئے میٹھے چیز کو بے دھڑک استعمال کر بیٹھتا ہے, تھوڑی دیر ذائقہ ملا لیکن اس کا نقصان دیر تک بھگتنا پڑے گا, اسی طرح فرمایا کہ گناہ کا شیدائی جب وہ گناہ کرتا ہے تو وقتی طور پر تھوڑی دیر تک کے لیے اس کو گناہ کا مٹھاس تو مل گیا لیکن اس گناہ کا نقصان دیر تک اس کو جھیلنا پڑے گا, بھگتنا پڑے گا. اور بسا اوقات توجہ بھی نہیں ہوتی, جس توجہ کے نہ ہونے کی وجہ سے سیاہ کاریوں کے اندر دلدل میں انسان دھستا چلا جاتا ہے. بزرگان دین نے تنہائی کے گناہوں سے بچنے کا بڑا آسان سا نسخہ بیان فرمایا. فرمایا کہ ہر انسان کو معلوم ہے کہ میں کس موقع پر پہنچ کے گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہوں, اس موقع سے انسان دور بھاگے, اس ماحول سے انسان دور بھاگے. کوئی انسان ایسا ہے جو تنہائی کے اندر پہنچتا ہے تو گناہ کر بیٹھتا ہے, فرمایا کہ وہ اپنے آپ کو تنہائی سے بچائے. گناہ سے تو بچنا بعد کی بات ہے, وہ تنہائی سے دور رہے, تنہائی کے اندر اپنے آپ کو نہ آنے دے. کبھی تنہائی کا موقع ہو تو پھر ایسی جگہ پر انسان پہنچ جائے, مسجد میں چلا جائے, کہیں دوست یار کسی بھی ایسی جگہ چلا جائے جہاں اس کا ایمان بچا رہے, وہ گناہ سے بچا رہے. اور فرمایا کہ پھر بھی اگر انسان تنہائی میں تھا اور گناہ کا داعیہ پیدا ہوا, فوراً قرآن کریم اٹھا لے, کوئی کتاب اٹھا لے, اپنے خیالات کو ادھر ادھر ہٹا لے, تو اس تنہائی کے اندر بھی اللہ پاک کتاب اللہ کی برکت سے, کسی اچھی کتاب کی برکت سے, اپنے خیالات کو مثبت لانے کی برکت سے اللہ پاک اس کو گناہ سے بچا لیں گے. صرف ہمت کو کام میں لانے کی دیر ہے. اللہ پاک نے انسان کو قوی اور مضبوط بنایا ہے, ایسا مضبوط کہ جو بڑے بڑے پہاڑوں کو جگہ سے ہٹا دیتا ہے. اس انسان کا گناہ سے بچنا کون سا مشکل کام ہے کہ جو انسان روزے کی حالت میں حلال چیز سے بچ جاتا ہے, نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے, نہ رشتہ ازدواج کے اندر جاتا ہے, حلال کاموں سے وہ بچ کر صبح سے شام تک اللہ پاک کو دکھاتا ہے کہ یا اللہ آپ کی تابے داری میں, آپ کی فرما برداری میں میں حلال چیز سے رک گیا. اللہ پاک اس کو حرام سے جو بچنے کا حکم دے رہے ہیں تو حرام سے بچنا تو اس کے لیے اور بھی زیادہ آسان ہے جو اس کے لیے مضر صحت ہے, ایمان کے لیے نقصان دہ ہے. تو گناہ سے بچنا کوئی مشکل کام نہیں, صرف ہمت کو کام میں لانے کی دیر ہے. اور ہمت کو بروئے کار لائے گا ہر وہ موقع, ہر وہ مقام کہ جہاں پہنچ کر انسان سے گناہ ہوتا ہے, اس موقع سے انسان دور بھاگے تو رفتہ رفتہ اس کی زندگی سے گناہ چھٹتے چلے جائیں گے. تو میں نے عرض کیا کہ تقوی کا معنی ہے پرہیزگاری. جس طرح بیمار انسان وہ نقصان صحت, مضر صحت چیزوں سے بچاتا ہے اپنے آپ کو, تو یہ پرہیز کہلاتا ہے کہ فلاں فلاں چیزوں سے پرہیز کرنا تو صحت اچھی رہتی ہے. تقوی بھی اسی چیز کا نام ہے کہ ایمانی صحت کے لیے, روحانی صحت کے لیے جو چیز نقصان دہ ہوں وہ ساری چیزیں گناہ ہیں. اللہ پاک نے بتا دیا کہ یہ کام تمہارے لیے نقصان دینے والے ہیں, ان سے اپنے آپ کو بچانا. غیبت سے بچو, جھوٹ سے بچو, چغلی سے بچو, لایعنی چیزوں سے بچو, دل آزاری سے بچو, زبان کے بہت سارے گناہ ہیں, بڑے بول سے بچو, طنز سے بچو, تانوں سے بچو, ہر چیز سے بتا دیا کہ اپنے زبان کے گناہوں سے بچو, آنکھوں کے گناہوں سے بچو, کانوں کے گناہوں سے بچو, شرمگاہ کے گناہوں سے بچو, اور ہر چیز سے بچو, پرہیز کرو. جب ان گناہوں سے انسان پرہیز کرتا ہے تو متقی بن جاتا ہے, پرہیزگار بن جاتا ہے, تقوی کا پیکر بن جاتا ہے. تو جب گناہوں سے بچنے کا عادی ہوگا, اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ جڑے گا. اللہ پاک نے فرما دیا اتق اللہ, اللہ سے ڈرو, گناہوں سے پرہیز کرو, وکونوا مع الصادقین, اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, نیکوں کے ساتھ ہو جاؤ, اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ. اچھوں کا ساتھ تمہیں گناہوں سے بچانے میں مددگار ثابت ہوگا. تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے خلیفہ اجل حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ, جو حضرت کے بڑے لاڈلے اور چہی تھے اور بہت ہی خاص مرید بھی تھے, اور ان کو آپ نے خلافت بھی عطا فرمائی, ایسے رنگ میں رنگے ہوئے تھے اپنے شیخ کی, اپنے آپ کو ایسے فنا کیے ہوئے تھے کہ بالکل اپنے شیخ پر فدا تھے. ایک موقع پر حضرت سے سوال کیا کہ حضرت آپ فرماتے ہیں کہ یاد الہی میں لگے رہا کرو, اللہ اللہ کیا کرو, لیکن کسی شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر, کسی پیر کے مرید بن کر, کسی مربی کی تربیت میں آ کر رہنمائی لے کر ذکر و اذکار کرو تو ذکر و اذکار کے اندر تاثیر ہوگی. ذکر اللہ تو خود ایک مؤثر چیز ہے, وہ کسی شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر, کسی پیر کا مرید بن کر, کسی مربی کی تربیت میں آ کر کیا جائے یا بغیر اس کے کیا جائے, وہ ذکر تو خود تاثیر رکھتا ہے, ذکر اللہ تو اپنا سر دکھائے گا. تو آپ فرماتے ہیں کہ کسی نہ کسی مربی کی تربیت میں آ کر, کسی مرشد کی رہنمائی میں آ کر, شیخ کی زیر تربیت ہو کر پھر ذکر کرو. تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. فرمایا کہ بات یہ ہے, حقیقت تو یہی ہے کہ ذکر اللہ کے اندر اپنی تاثیر ہے, لیکن یہ تاثیر تبھی ہوگی جب کسی شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دو گے, جب کسی مرشد کی رہنمائی میں آ کر اس کے تابے دار بن کر طریقہ کار سیکھ کر جب ذکر اللہ کرو گے تو ذکر اللہ اپنا اثر دکھائے گا, حقیقت یہی ہے. اب یہ فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے تلوار, تلوار کا کام ہے کاٹنا. تلوار اگر رکھی رہے, سالہ سال بھی رکھی رہے, کچھ نہیں کاٹے گی. اس تلوار کو جب کسی مضبوط ہاتھ میں دیا جائے تو پھر یہ تلوار اپنا کام دکھائے گی. فرمایا کہ ذکر اللہ کی تاثیر اپنی جگہ ہے, جب اپنا ہاتھ کسی منجے ہوئے مرشد کے ہاتھ میں دے دیا جائے پھر وہ آپ کو ذکر کی تلقین کرے گا, تو پھر جو ذکر اپنی تاثیر دکھائے گا اس کی بات الگ ہوگی. حضرات بزرگان دین نے اس کی بڑی پیاری مثال دی, فرماتے ہیں کہ قطب نما, یہ جو قبلہ نما ہوتا ہے جس کے ذریعے قبلہ کی تعین کیا جاتا ہے, قطب نما کمپاس, اس کو ہم جتنا گھماتے ہیں اس کا رخ ایک ہی جانب رہتا ہے, شمال کی جانب اس کا رخ رہتا ہے. فرمایا کہ ماہرین نے اس کو تیار کیا, اس کی سوئی کے کنارے پر ایک خاص مسالہ لگا دیا کہ قطب شمالی کی طرف جو مرکز ہے کشش, اس کی طرف اس کا رخ کر دیا. اب اس کو ہم جتنا گھمائیں, جہاں لے جائیں, جو بھی کچھ کریں, اس کا رخ ادھر ہی رہتا ہے. جتنا ہم گھما لیں گے, جہاں بھی لے جائیں گے, یہ اپنا اس کا محور اور مدار, اس کا رخ اور سمت متعین ہو چکی, یہ اسی سمت کی طرف رہے گا. اگر ہم اس کو ہٹاتے ہیں, گھماتے ہیں, ادھر ہلا جلاتے ہیں, تو سوئی اس کی کپکپاتی ہے, کپکپا کے واپس آ کے پھر وہ اسی سمت کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے. فرمایا کہ جب کسی مربی کی زیر تربیت رہو گے, کسی شیخ کی زیر نگرانی آ جاؤ گے, کسی پیر کے مرید بن جاؤ گے, وہ تمہیں ذکر کی تلقین کریں گے, کسی نیک صحبت میں آ جاؤ گے, نیک صحبت میں آنے کی برکت سے اللہ والے وہ دل کی سوئی اور دل کے کانٹے کے اوپر ذکر اللہ کا ایسا مسالہ لگاتے ہیں جس کی وجہ سے اس دل کا کانٹا ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے. اور پھر اگر خدا نہ خواستہ کبھی کوئی گناہ ہو گیا, وہاں سے بھٹک گیا, اس نقشے سے ہٹ گیا, کوئی گناہ سرزد ہو گیا, اپنی اس منزل سے ہٹ گیا, تو فرمایا کہ اس میں ایسی کپکپی تاری ہوگی کہ جب تک وہ ہل جل کے گناہ کے اوپر سچی توبہ کر کے اپنے مرکز تک نہ آ جائے, اس وقت تک اس دل کو چین اور سکون نہیں ملتا. حقیقت یہی ہے کہ جب اللہ والوں کی صحبت میں انسان جڑ جاتا ہے اور ان سے تربیت لے کر پھر انسان رہنمائی لے کر چلتا ہے, کسی کی شاگردی میں آ جاتا ہے, تو پھر جو وہ تلقین کریں گے تو پھر مختصر کے اندر بھی وہ اثر ہوگا جو زیادہ کے اندر اثر ظاہر نہیں ہوتا تھا. صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت، نیک لوگوں کی صحبت انسان کو نیک بناتی ہے، بروں کی صحبت انسان کو برا بناتی ہے. اللہ والوں کی صحبت، جن کو درد دل نصیب ہو ان کے پاس جب انسان بیٹھتا ہے تو پھر بیٹھنے والوں کو بھی درد دل مل جاتا ہے. دنیا کی باتیں کرنے والوں کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا، اس کے دل میں بھی دنیا کی محبت پیدا ہوگی. جو اللہ کی باتیں کرتا رہتا ہے اس کے پاس بیٹھے گا اٹھے گا تو اس کے دل میں بھی اللہ کی محبت پیدا ہوگی. چراغ جلتا ہے تو دوسرے چراغ کو بھی اس کی لو سے لو ملا لی جاتی ہے تو اس میں بھی روشنی آ جاتی ہے، پھر تیسرے کو اس کی لو سے لو لگا لی جاتی ہے تو یہ آگ بڑھتی چلی جاتی ہے. عشق و محبت کی یہ آگ ہے کہ جو اکابرین امت سے چلی آ رہی ہے، اسلاف اولیاء اکرام سے چلی آ رہی ہے، کہ وہ عشق و محبت کا درس دیے چلے جاتے ہیں اور اس کے اثرات پھر آگے والوں میں منتقل ہوتے ہیں. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ بہت لائق فائق شخصیت تھے، پڑھ لکھ کے عالم فاضل بنے، فارغ التحصیل ہو گئے، علم کے اندر کمال حاصل ہوا، علوم اور فنون حاصل کر لیے. گنگوہ اور تھانہ بھون یہ آس پاس ہی دو علاقے تھے. سوچا کہ علم کی تو تکمیل ہو گئی، فارغ التحصیل ہو گیا، اب چلو قریبی تھانہ بھون ہے وہاں پر حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمہ اللہ رہا کرتے تھے، سوچا کہ چلو ان کی بھی زیارت کر آئیں، ان کا بھی دیکھ آئیں کہ وہ کیا رنگ دکھاتے ہیں. سنے بڑے اللہ والے ہیں تو اللہ والوں کو بھی دیکھ کر آئیں کہ ان کی کیا شان ہوتی ہے، کیا معاملات ہوتے ہیں. تو اپنے وہاں درس و تدریس کا عمل شروع ہو چکا تھا گنگوہ کے اندر، استاد تھے اور دوسرے ان کے شاگرد تھے جن کو پڑھایا کرتے تھے. دل میں ایک داعیہ پیدا ہوا، چلو تھانہ بھون میں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمہ اللہ کی زیارت کر کے آئے، دیکھیں کہ وہ کیا درس دیتے ہیں، کیا سکھاتے ہیں، کیا بتاتے ہیں. چھٹی کا دن آیا، طلبہ کی چھٹی ہو گئی، طلبہ بھی چھٹی پر چلے گئے، انہوں نے رخت سفر باندھا اور پیدل پیدل چلتے چلاتے وہاں تھانہ بھون پہنچ گئے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمہ اللہ جو اونچے درجے کے مٹے ہوئے اللہ والے انسان تھے، کہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ بھی انہی کے خلیفہ ہیں، بہت سادہ مزاج، اللہ والے صاحب نسبت اور نور معرفت جن کو نصیب تھا. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ آئے، ملاقات ہوئی، وہاں رہے، خانقاہ کا حال ماحول دیکھا، بڑا پرنور ماحول تھا، اللہ ہی اللہ، ہر طرف ذکر و اذکار اور واعظ و نصیحت اور بہت پیارا ماحول تھا. چھٹی کا دن وہاں گزارا. رات جب آئی تو حضرت سے ملاقات کی، کہا کہ حضرت صبح میری واپسی ہے تو صبح آپ اپنے مصروف ہوں گے، مشغول ہوں گے، اور میں بھی صبح ذرا جلدی نکلوں گا تاکہ وقت سے پہنچ جاؤں، اپنے طلبہ اور شاگردوں کی تعلیم کا مرحلہ ہے، اس میں کوئی ناغہ نہ ہونے پائے. صبح آپ سے ملاقات کے انتظار میں رہوں گا تو میرا سفر کے اندر خامخواہ وقت ضائع ہوگا، تو میں چاہتا ہوں صبح سویرے جلد نکل جاؤں فجر پڑتے ہی، تو آپ مجھ سے ابھی ملاقات فرما لیں اور رخصت دے دیں، صبح انشاءاللہ میں روانہ ہو جاؤں گا گنگوہ کے لیے. تو حضرت حاجی صاحب بڑے میٹھے انداز میں فرمانے لگے، میاں رشید احمد کچھ وقت ہمارے ساتھ بھی گزار لو. عرض کرنے لگے کہ حضرت وہاں تعلیم اور تعلم کا مرحلہ ہے، اپنے شاگرد ہیں، چھٹی پر گئے ہوئے تھے تو ملنے آ گیا، لیکن اگر یہاں وقت گزاروں گا تو وہاں ان کی تعلیم کا حرج ہوگا. فرمانے لگے ٹھیک ہے، لیکن چلو صبح مل کر چلے جانا، ابھی اتنی جلدی کیا ہے. دو چار ایسے محبت بھرے میٹھے بول بولے کہ اس بات پر آمادہ ہو گئے، چلو رات یہیں گزار لوں، تسلی سے صبح مل کر پھر سفر شروع کروں گا. کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ میں پڑھنے پڑھانے والا آدمی ہوں، محنت کرنی پڑتی ہے، رات کو آرام نہ ملے تو دن میں سبق صحیح سے نہیں ہوگا. یہ تو خانقاہ کا ماحول ہے، یہاں تو رات کو کوئی تہجد پڑھے گا، کوئی ذکر اذکار کرے گا، کوئی دعاؤں میں لگے گا، کوئی کچھ کرے گا، کوئی کچھ کرے گا، میرے آرام میں خلل پڑے گا، صحیح آرام نہیں کر پاؤں گا. فرمایا کہ نہیں، اس بات کی ہم گارنٹی لیتے ہیں، آپ کو کوئی نہیں جگائے گا، آپ کے آرام میں کوئی خلل نہیں ڈالے گا، آپ کو ہم اپنے ساتھ سلائیں گے، اپنے پاس سلائیں گے، آپ کے آرام میں کوئی چیز خلل انداز نہیں ہوگی. اپنے خادم کو حکم دیا کہ بھائی رشید احمد گنگوہی کی چارپائی ہماری چارپائی کے پاس بچھا دینا، اور گارنٹی دے دی رات کو آپ کو کوئی نہیں جگائے گا، صبح آپ آرام سے فجر کے لیے اٹھنا، اور آپ کے آس پاس کوئی شور شرابہ نہیں ہوگا، سکون کا ماحول ہوگا، تسلی سے سونا، بے فکر ہو گئے، چلو رات آرام سے گزریں گے. رات سو لیے، صبح جب تہجد کا وقت ہوا، فرماتے ہیں اچانک میری آنکھ کھلی خود بخود. آنکھ کھلی تو خانقاہ پہ نظر ڈالی، دیکھا تو کوئی نماز میں لگا ہوا ہے، کوئی وضو بنا رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی دعا میں لگا ہوا ہے، ماحول بڑا پر نور ہے، سارے کے سارے مریدین اور سارے خانقاہ کے اندر آئے ہوئے اللہ اللہ میں لگے ہوئے ہیں، مختلف انداز سے عبادت میں لگے ہوئے ہیں. تو میں نے سوچا کہ چلو ابھی تو رات بہت باقی ہے اور سو جاتا ہوں. حضرت جی نے تو مجھے اجازت دی ہے کہ رات آپ آرام کرنا, کوئی آپ کو نہیں جگائے گا. اب فرمانے لگے کہ نیند تو اڑ گئی اور قرآن کریم کی آیات میرے دل دماغ میں آنے لگی. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون. دل میں خیال آیا کہ دعویٰ تو ہے وارث انبیاء بننے کا, العلماء ورثۃ الانبیاء, حدیث میں بشارت آئی کہ علماء انبیاء کے وارث. فرماتے ہیں دل میں خیال آیا کہ دعویٰ تو ہے وارث انبیاء ہونے کا, اور اللہ پاک کا حکم یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں, کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون, رات تھوڑا آرام کرتے ہیں, وبالاسحار ہم یستغفرون, صبح اٹھ کر اللہ کو مناتے ہیں, استغفار کرتے ہیں, مغفرت مانگتے ہیں, گڑگڑاتے ہیں. اور تتجافى جنوبهم عن المضاجع, یہ لوگ اپنے بستروں کو چھوڑ کھڑے ہوتے ہیں, یدعون ربهم خوفا وطمعا, اللہ تعالیٰ سے خوف اور امید کے ساتھ دعائیں مانگتے ہیں, ومما رزقناهم ينفقون, ہمارے دیے ہوئے رزق کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. یہ آیات خود بخود میرے دل دماغ میں گھومنے لگی. شرم آئی کہ ہوں تو وارث انبیاء, دوسرے تو سارے لوگ لگے ہوئے ہیں عبادتوں میں, کوئی نماز پڑھ رہا ہے, کوئی نماز کی تیاری کر رہا ہے, کوئی تلاوت کر رہا ہے, کوئی مناجات کر رہا ہے, کوئی دعائیں مانگ رہا ہے. یہ آیات جب دل پر آئیں تو شرم آئی, حیا آئی کہ سارے لگے ہوئے, میں پڑھا سوتا رہوں, میں بھی اٹھا, وضو بنایا اور تہجد کی نماز پڑھ لی, کچھ رکعتیں پڑھ لینے کے بعد پھر میں بھی ذکر اذکار میں لگ گیا, دعائیں مانگی اور ذکر اذکار کرنے لگ گیا ایک طرف بیٹھ کر. صبح ہوئی, فجر کی نماز پڑھی, حضرت حاجی امداد اللہ صاحب سے ملاقات کی, عرض کیا کہ حضرت واپسی کا ارادہ, اجازت دیجئے. فرمانے لگے کہ میاں رشید احمد رات وہ خانقاہ کے فلانے کونے میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا, کون تھا؟ عرض کرنے لگے حضرت وہ میں ہی تھا. فرمایا کہ تم نے تو رات رخصت لی تھی, چھٹی مانگی تھی کہ آپ تو نہیں جاگیں گے. پھر کہا کہ حضرت سارے لگے ہوئے تھے تو حیا آئی, میں بھی اٹھا اور میں بھی لگ گیا. فرمایا کیا کر رہے تھے؟ کہا کہ میں نے بھی ذکر اللہ کیا, اللہ کی لا الہ الا اللہ کا میں نے بھی ذکر شروع کر دیا. فرمایا کہ جب ذکر کر ہی رہے ہو تو سیکھ کر لیتے. عرض کیا کہ حضرت سکھا دیجئے, ہاتھ میں ہاتھ لیا اور بیعت کر لیا. فرماتے ہیں کہ بیعت ہونے کے بعد پھر دل کی کیفیت بدل گئی, شرح صدر ہو گیا کہ واقعی یہ بھی ایک دنیا ہے, دل کو سنوارنے کے لیے اللہ والوں کے پاس رہنا بھی کوئی ضروری چیز ہے, ضروری کام ہے. پھر اپنے ایک دوست کے ساتھ پیغام بھجوایا کہ میں ایک مہینے تک رخصت پر ہوں, میرے شاگردوں کو دوسرے استاد کے ذمے لگا دیا کہ وہ سبق پڑھا لیں, ایک مہینے اس خانقاہ کے اندر رہے اور رنگڑائی اور منجائی ہوتی رہی. وقت گزر گیا, ایک مہینے جب پورا ہوا, اجازت چاہیے واپسی کے لیے, تو حضرت پورے اس ایک مہینے توجہ ڈالتے رہے اور تربیت فرماتے رہے, رگڑائی اور منجائی کرتے رہے, نفس کو مارتے رہے, نفس کو مٹاتے رہے, دنیا کی حقیقت کھولتے رہے, آخرت کی چیزیں بتاتے رہے, بھرپور محنت اور توجہ. وہ ایک رات کا چارپائیوں کے قریب ہونا ہی یہ قربت بھی کام دکھا گئی کہ صبح خود بخود آنکھ کھل گئی, تہجد کی توفیق ملی اور دل کی دنیا بدلنے لگی. مہینہ گزرنے کے بعد جب واپسی کا وقت قریب تھا تو اس موقع پر حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمہ اللہ تشریف لائے تھے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے پاس. ان دونوں حضرات کی دعوت کی تھی آپ کے کسی مرید نے, تو مریدوں کے ساتھ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب, حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی, جو خود وقت کے بڑے عالم اور بڑے اللہ والے تھے, یہ دونوں شخصیات چلے تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کو بھی لے لیا کہ چلیں آپ بھی ہمارے ساتھ دعوت میں چلیں. وہاں جب پہنچے تو مرید نے آنے والے بڑی بڑی بزرگ شخصیات تھیں تو ان کے لیے کئی ایک قسم کے کھانے تیار کیے ہوئے تھے. جب دسترخوان لگ گیا, کھانے پر بیٹھ گئے تو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمہ اللہ نے ایک پلیٹ لی, اس میں تھوڑی سی دال نکالی اور دو چپاتیاں رکھی اور کہا لو میاں رشید احمد اپنا کھانا لو اور وہاں جا کے دسترخوان کے کنارے پر بیٹھ جاؤ, کھا لو. ایک لاوبالی انداز میں دو چپاتیاں اور دال دے کر وہاں کنارے پر بٹھا دیا اور خود ماشاءاللہ دسترخوان پر جو نعمتیں تھی تناول فرمانے لگے. کچھ دیر جب گزری, یہ ایک امتحان چل رہا تھا. کھانے کے دوران فرمایا میاں رشید احمد دل تو چاہتا تھا کہ تمہیں دال اور روٹی دے کر جوتوں میں بٹھا دوں, لیکن بس تمہیں یہاں دسترخوان کے کنارے پر بٹھا لیا. اور اس جملے کہنے کے ساتھ ٹک ٹکی باندھ کر نظریں ان کے چہرے پر تھیں کہ تاثرات کیا ہیں. نفس اگر اندر سے ابھی زندہ ہوتا, انا فنا نہ ہوتی تو پھر تو بگڑ جاتے کہ حضرت یہ کیسی بات ہے, یہ کیا توہین ہے, یہ کیا تذلیل ہے. دیکھا تو وہاں سے بڑی تسلی اور اطمینان سے مسکرا کر کہنے لگے حضرت میں تو اسی لائق تھا کہ جوتوں میں بٹھایا جاتا, آپ نے کرم مہربانی فرمائی کہ مجھ پر نظر شفقت فرما کر دسترخوان کے کنارے پر بیٹھنے کی اجازت دے دی. بالکل مطمئن انداز میں حضرت نے فرمایا کہ بھائی مبارک ہو ماشاءاللہ، آپ کے نفس کا قلقمہ ہو گیا، ورنہ اس قدر ایک مہینے کے مجاہدے کے بعد اور ایک ایسا انداز اختیار کیا جائے جس میں انسان برنگیختہ ہو جائے. فرمایا کہ مبارک ہو. سفر پر، واپسی کے سفر پر روانہ ہونے سے پہلے آپ کو خلافت بھی عطا فرما دی. جب خلافت دی تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ عرض کرنے لگے، حضرت مجھ میں تو کچھ بھی نہیں اور آپ نے اتنی بھاری ذمہ داری مجھ کو دے دی، مجھے تو اپنی ذات میں کچھ بھی نظر نہیں آتا اور آپ نے اتنی بھاری ذمہ داری میرے سپرد فرما دی. حضرت نے فرمایا تمہیں اپنی ذات میں کچھ نظر نہیں آتا تبھی تو اللہ پاک کی طرف سے تمہیں یہ انعام ملا ہے، اگر تمہیں اپنی ذات میں کچھ نظر آتا تو پھر تمہیں یہ کچھ نہ دیا جاتا. یہ من جانب اللہ معاملہ ہوا ہے، اللہ پاک تم سے دین کی خدمت لیں گے. چلے گئے اور پھر جا کے درس و تدریس میں لگ گئے اور دل کی دنیا بدل گئی اور اپنے وہاں سے اسباق لے کر گئے کہ کس انداز سے مجھے کس عبادت کو انجام دینا ہے، ذکر اللہ کس طرح کرنا ہے. سال گزر گیا، سال بھر کے بعد یہاں سے حضرت کا خط گیا کہ رشید احمد وقت گزر گیا لیکن کبھی ملاقات کو نہ آئے. وہاں سے جواب آیا کہ حضرت کیا بتاؤں، کیا حالات لکھوں، اپنے پاس کوئی حالات ہی نہیں جو بیان کر سکوں. البتہ اتنی بات ہے کہ آپ کے پاس سے آنے کے بعد سے تبدیلی جو محسوس ہوئی تو تین بڑی بڑی تبدیلیاں اپنی زندگی میں محسوس کر رہا ہوں اور تین تبدیلیاں لکھی. فرمایا کہ آپ کے پاس آنے سے پہلے جو علمی چیزیں پڑھتا تھا، قرآن کریم کی آیات، احادیث مبارکہ اور نصوص شرعیہ جب پڑھتا تھا تو جا بجا اشکالات ہوتے تھے اور کہیں کہیں مجھے اشکالات کی وجہ سے تعارض دکھائی دیتا تھا، آپس میں ٹکراؤ دکھائی دیتا تھا. جب سے آپ کے پاس سے ہو کر آیا ہوں تمام کے تمام نصوص شرعیہ پر ایسا شرح صدر نصیب ہوا کہ اب کہیں دور دور بھی کوئی اشکال ذہن میں نہیں آتا اور کہیں دور دور بھی تعارض دکھائی نہیں دیتا. ہر چیز کا اپنا موقع اور مقام دکھائی دیتا ہے، یہ فلاں موقع کے لیے، فلاں موقع کے لیے، فلاں موقع کے لیے. اور دوسری بات یہ محسوس کرتا ہوں کہ آپ کے پاس سے آنے کے بعد سے جتنے بھی منکرات شرعیہ تھے، جو چیزیں شریعت نے منکر اور ناپسند کی تھیں، وہ ساری کی ساری چیزیں منکرات طبعیہ بن چکی. اب خود بخود مزاج کے اندر وہ چیزیں ناپسندیدہ بن چکی جن کو شریعت نے ناپسندیدہ گردانا تھا. منکرات شرعیہ منکرات طبعیہ بن چکی ہیں. اور تیسری چیز محسوس کرتا ہوں کہ اب آپ کے پاس سے آنے کے بعد سے کوئی تعریف کرے، کوئی برائی کرے، مزاج پر کوئی اثر نہیں پڑتا. کسی کی تعریف اور برائی سے مزاج میں تغیر تبدل نہیں آتا. حضرت نے جواب میں لکھا کہ بھائی مبارک ہو، تین چیزیں ہیں، تین نعمتیں، علم ہے، عمل ہے، اخلاص ہے. علم کا کمال یہ ہے کہ انسان کو علم اس درجے تک حاصل ہو جائے، شرح صدر مل جائے کہ نصوص شرعیہ میں کوئی تعارض نہ ہو، تو اللہ پاک نے آپ کو علم کے اندر کمال عطا فرما دیا. عمل کے اندر کمال یہ ہے کہ منکرات شرعیہ وہ منکرات طبعیہ بن جائیں، اللہ پاک نے آپ کو عمل میں بھی کمال عطا فرما دیا کہ ساری شرعی چیزیں جو انسان کرتا تھا شریعت کے فیصلے کے مطابق اب وہ آپ کا مزاج بن چکی ہیں. تیسری چیز ہے اخلاص. اس اخلاص کے اندر کمال یہ ہے کہ مخلوق کی تعریف اور مخلوق کی مذمت اس کی کوئی پرواہ نہ ہو اللہ کی رضا کے سامنے. مبارک ہو کہ اللہ پاک نے آپ کو اس کی برکت سے اخلاص کے اندر بھی کمال عطا فرما دیا. تو صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت. عالم فاضل با کمال تو پہلے تھے اور یہاں آئے، اللہ پاک نے دل کی دنیا سنوار دی، پھر اس نعمت سے بھی مالا مال فرمایا کہ نور معرفت نصیب ہوا، نسبت لے کر واپس پلٹے اور اللہ پاک نے یہ بڑے بڑے انعامات عطا فرما دیے. اور پھر خدمت دین میں ایسا قبول فرمایا، وہ فقاہت عطا فرمائی، وہ معرفت عطا فرمائی کہ پھر شاگردوں کے اندر وہ فیضان جاری ہوا. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ پاک نے حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ کو وہ فقاہت عطا فرمائی تھی کہ جو مجھے حضرت علامہ شامی سے بھی زیادہ دکھائی دیتی ہے. لوگوں کے اندر صلاحیتیں خوابیدہ ہوتی ہیں، چھپی ہوئی ہوتی ہیں، جب کسی با کمال کے ہاتھ لگ جاتے ہیں وہ ان صلاحیتوں کو اجاگر کر کے نمایاں کر دیتے ہیں. الناس معادن، فرمایا کہ لوگ سارے کے سارے خزانے ہیں. اور جس طرح کانیں ہوتی ہیں، کان، سونے کی کان، چاندی کی کان، ہیرے جواہرات کی کان، فرمایا کہ یہ لوگ بھی سارے کان ہیں، ان کے اندر خوبیاں پوشیدہ ہیں، جب کسی کان کن کے ہاتھ لگ جاتے تو یہ خوبیاں اجاگر کر دی جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی زندگی کے اندر سنورنا نصیب فرمائے، دل کی دنیا کو زندہ کرنا نصیب فرمائے، عبادات کے اندر حلاوت نصیب فرمائے، ذوق اور شوق نصیب فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو یہاں پر بھی ایک اور نیک بنا کر رکھے، نیک لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائے، اگلے مراحل میں بھی اللہ پاک ہمارے وارے کے نیارے فرما دے. اور آخرت کا جو میدان آ رہا ہے کہ جو آرام کا اور انعام کا مقام ہے، اللہ پاک وہاں ہمیں آرام اور اطمینان اور چین کی زندگی نصیب فرمائے. اور اس سے اگلے مرحلے میں اللہ پاک ہم سب کو انعامات سے مالا مال فرمائے. اور یہ میدان، یہ مرحلہ جہاں پر محنت کا مرحلہ ہے. یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گی. ابھی موقع ہے اس چمن کے اندر خوب پھل اور پھول چننے کا. جتنا بھی چن لیا جائے گا انشاءاللہ آخرت کے میدان میں کام آئے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے, فکر آخرت نصیب فرمائے. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. امين برحمتك يا ارحم الراحمين.